بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اهل سنة والجماعة كعقيدة قرآن والسنة والسلف صالحين کی سمجھ کی روشنی میں ارکان ایمان پر بات ہو رہی تھی اور ہم پہنچے تھے الرکن السادس، ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن، الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان. تقدیر پر ایمان کے متعلق جن چیزوں پر یا جن چیزوں کے متعلق میں بات کروں گا ان کی میں نے ہیڈنگز بنائی ہیں طالب علم کی آسانی کے لیے. نمبر ایک، تقدیر کی تعریف. تقدیر کا معنی کیا ہے لغت میں اور اصطلاح میں. نمبر دو، تقدیر کی اہمیت، الایمان بالقدر کی اہمیت. نمبر تین، تقدیر پر ایمان کا حکم شرعی کیا ہے. اور اس کے قرآن اور سنت میں سے کیا دلائل ہیں. نمبر چار، تقدیر پر ایمان کے مراتب کیا ہیں یا ارکان کیا ہیں. نمبر پانچ، سب سے پہلے تقدیر کے متعلق کس نے بات کی اور کس نے انکار کیا، اس کی تاریخ کیا ہے. نمبر چھ، تقدیر کے مسئلے میں شکوک اور شبہات کا پیدا ہونا اور اس کی وجوہات. یوں کبھی نہ کہیں تقدیر کے متعلق کیوں اور کیسے. تقدیر کے متعلق یہ سوال نہیں کیا جاتا، یہ ہے لیکن تقدیر کے متعلق کیوں اور کیسے سوال نہیں کیا جاتا. نمبر سات، حقیقت الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان کی کیا حقیقت ہے. نمبر آٹھ، مواقف الناس من القدر، تقدیر کے متعلق لوگوں کے، اہل قبلہ کے کتنے گروہ ہیں. نمبر نو، کیا انسان مسیر ہے یا مخیر ہے، یعنی کیا انسان تقدیر کے معاملے میں مجبور ہے یا اس کی اپنی مرضی چلتی ہے. نمبر دس، کیا گنہگار کے لیے جائز ہے کہ گناہ کرنے کے بعد تقدیر کو حجت بنائے کہ میرے مقدر میں لکھا تھا زنا کرنا، میں نے زنا کیا، میرے مقدر میں لکھا تھا چوری کرنا، اسے میں نے چوری کی ہے. نمبر گیارہ، کیا تقدیر پر راضی ہونا واجب ہے، اس کا کیا حکم ہے، تقدیر پر راضی ہونے کا حکم کیا ہے. نمبر بارہ، کیا دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں یا دعا کا کوئی اثر ہوتا ہے تقدیر پر. نمبر تیرہ، کیا بد نظر سے تقدیر بدل جاتی ہے یا بد نظر کا کوئی اثر ہے تقدیر پر. نمبر چودہ، تقدیر کا تعلق علم غیب سے ہے تو کیا علم غیب جاننے کے کوئی طریقے ہیں، علم غیب جاننے کے کوئی طریقے ہیں. نمبر پندرہ، کاہن اور نجومی سے سوال کرنے کا حکم اور کیا کاہن اور نجومی تقدیریں بدل دیتے ہیں؟ نمبر 16، اللہ تعالی کی مشیت کتنے قسموں کی ہے؟ نمبر 17، کیا کوئی بھی شخص تقدیر پر مطلع ہو سکتا ہے یا لوح محفوظ پر مطلع ہو سکتا ہے؟ کیا تقدیر پر کوئی بھی شخص مطلع ہو سکتا ہے یا لوح محفوظ میں جھانک سکتا ہے؟ نمبر 18، کیا تقدیر میں کبھی شر واقع ہو سکتا ہے؟ کیا تقدیر میں کبھی شر واقع ہو سکتا ہے؟ نمبر 19، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس آیت کریمہ کی تفسیر، اور کیا اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے یا نہیں، اور اس سوال کرنے کی وجہ، یعنی کس نے جرأت کی ہے کہ یہ سوال کرے کہ اللہ تعالی واقعی سب کچھ کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہماری جرأت تو نہیں ہے، جس نے جرأت کی ہے اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. نمبر 20، کیا اللہ تعالی جس چیز پر راضی نہیں ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ملک میں ہو سکتی ہے؟ نمبر کتنی تھی یہ؟ نمبر 20، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کے ملک میں وہ ہو جس پر اللہ تعالی راضی نہیں اور جسے پسند نہیں کرتا؟ یہ نمبر 20 ہے، یہ گزر چکا. نمبر 21، کیا کوئی بھی شخص اللہ تعالی کو مجبور کر سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ ہو؟ نمبر 22، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر راضی نہ ہو اور اس کو کرنے کے بندے کو اجازت دے دے؟ اعانت بھی نہ کرے؟ سبحان اللہ، مسائل تھوڑے سے پیچیدہ ہیں لیکن جب بات کریں گے تو آسان ہو جائیں گے. نمبر 23، تقدیر کے مسئلے میں اتنی زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اہم پوائنٹ تھے. تقدیر کے متعلق بات کرنے سے پہلے آج کی نشست میں تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے سے پہلے چند بنیادی اصول. تقریباً 15 کے قریب اصول ہیں, 15 اور 23 وہ پوائنٹ ہیں تقریباً. تو ان کو اگر آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ تقدیر کے مسئلے میں آپ سے کبھی غلطی بھی نہیں ہوگی اور کبھی کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے سے پہلے چند بنیادی اصول. نمبر ایک, تقدیر کے مسئلے میں باریک بینی جاننے کی کوشش نہ کریں. پہلا بنیادی اصول ہے, تقدیر کے مسئلے میں باریک بینی جاننے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے اس کی کائنات میں. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, القدر سر اللہ فی خلقه فلا نکشفه. تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز, اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جسے ہم ظاہر نہیں کرتے یا جاننے میں کوشش نہیں کرتے. نمبر دو, اگر تقدیر کے معاملے میں اگر تقدیر کا معاملہ سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ, اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کہے آمنا وصدقنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اور ہے جو سچ بولنے والا ہو. جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو بس کافی ہے, مومن کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, چاہے حکمت ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے فرما برداری کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی, اور فرما برداری کرنی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. نمبر تین, اگر تقدیر کے معاملے میں ذرا سا بھی شک پیدا ہو جائے, اگر تقدیر کے معاملے میں ذرا سا بھی شک پیدا ہو جائے تو علماء حق کی طرف رجوع کر کے شبہات کا ازالہ, شبہات اور غلط فہمیوں کا ازالہ کریں. اور اس میں بہت پیارا قصہ ہے, ابو داؤد میں حدیث نمبر 4699 میں میں قصہ یہیں پر بیان کر دوں. ابن الدیلمی تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے معاملے میں مجھے کوئی مسئلہ مشکل لگا, میرے سمجھ میں نہ آ رہا تھا, شکوک پیدا ہونا شروع ہوئے, تو میں سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا وقع فی نفسی شیء من القدر فحدثني بشيء لعل الله عز وجل ان يذهبه من قلبي, لعل الله عز وجل ان يذهبه من قلبي. فرماتے ہیں سر عبید بن کعب رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں, ان کی طرف جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میرے نفس کے اندر تقدیر کے متعلق کوئی چیز پیدا ہو گئی, یعنی کوئی شک, شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں. فحدثني, کوئی حدیث بیان کیجیے, بشیء لعل اللہ عز وجل ان یذهبه من قلبی, تاکہ میرے دل سے یہ شکوک و شبہات اللہ تعالیٰ ختم کر دیں. سید عبید بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, بڑی پیاری بات ہے, ذرا اچھی طرح سمجھیں. میرا خیال یہ ایک حدیث ہی کافی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے, جتنی میں نے یہ لمبی بات کی ہے یہ حدیث کافی ہے. فرماتے ہیں لو ان اللہ عذب اہل سماواته واہل ارضه, اگر اللہ تعالی عذاب دے دے اہل سماوات کو, جو بھی فرشتے آسمان, جو بھی مخلوق آسمان میں, سب کو عذاب دے دے, وہ اہل ارض اور زمین والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے دے. عذبہم اللہ تعالیٰ عذاب دے دے, وہو غیر ظالم لہم, تو ان کا عذاب ظلم نہ ہوگا. سمجھے ذرا, جو بھی آسمان کی مخلوق ہے, جو بھی زمین کی مخلوق ہے, اگر اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر کے عذاب دے دے جہنم کا, تب ان پر ظلم نہ ہوگا. مشکل بات ہے تھوڑی سی. میں کہتا ہوں ایک شخص ہے, جب سے وہ پیدا ہوا سجدے میں سر رکھا اپنا, جب تک اسے موت نہ آئی, جب موت آئی تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا عذاب دے دیا. اس پر ظلم ہوا؟ اس پر بھی ظلم نہ ہوا. آپ جانتے ہیں آپ کی تخلیق کیسے ہوئی, آسمان اور زمین کی تخلیق کیسے ہوئی, کہ آپ نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کے احسانات کتنے ہیں تمہارے اندر, گن سکتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو اللہ کی قسم کبھی گن نہیں سکتے. گنتی ختم ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہونے والی. میرے بھی نعمت البصر ہے, آپ جانتے ہیں کہ آپ پوری دنیا کو 2 ملی میٹر کے اندر سے دیکھتے ہیں, جانتے ہیں صرف 2 ملی میٹر ہے جس سے آپ پوری دنیا دیکھتے ہیں. 2 ملی میٹر ہے جس حصے سے آپ کی سانس آتی اور جاتی ہے. 2 ملی میٹر ہے دل کے اندر ایسے حصے سے جس سے آپ کے دل کی دھڑکن پیدا ہوتی ہے, اور کان کے اندر چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں 2 ملی میٹر سے 5 ملی میٹر تک, چھوٹی سی ہڈیاں ہیں جس سے آپ سنتے ہیں. کس نے آپ کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ پوری دنیا کو بھی دیکھیں, سنیں بھی, سمجھیں بھی, آپ کے دل بھی دھڑکے؟ آپ جانتے کہ 24 گھنٹے میں دل کتنی بار دھڑکتا ہے, یعنی کل اس وقت سے لے کے آج اس وقت تک آپ کا دل کتنی مرتبہ دھڑکا ہے جانتے ہیں؟ 1,00,000 مرتبہ. 1,00,000 کبھی سوچ سکتے ہیں آپ؟ یہ صلاحیت دل کو کس نے دی؟ آپ نے دی ہے اس رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے. اور جہاں سے دل کی دھڑکن پیدا ہوتی ہے وہ 2 ملی میٹر کا حصہ ہے, اسے ایس اے روڈ کہا جاتا ہے, ایس اے روڈ. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے اس میں ظلم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا, زندگی دی ہے, صحت دی ہے, عافیت دی ہے, رزق عطا فرمایا, بیوی بچے دیے ہیں, دنیا میں آپ کی قدر ہے, پوری دنیا کو مسخر کر دیا تمہارے لیے, اتنی انعامات اور احسانات رب العزت نے دیے ہیں, اگر عذاب دے دے ظلم ہوگا؟ کوئی ظلم نہیں ہوگا. دیکھیں صحابی کا فرمان دیکھیں, اگر یعنی ابھی ایک شخص کے دل کے اندر کچھ شکوک پیدا ہو گئے تقدیر کے معاملے میں, اب دیکھیں عالم کس طریقے سے ان شکوک شبہات کو دور کر رہا ہے. تو سب سے پہلے بنیادی باتیں, اس سے پہلے کوئی شکوک شبہات کون سے ہیں آپ کے, تفصیل میں جائیں, مسئلے کو اجمالی طور پہ بیان کر لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان والوں کو اور زمین والوں کو عذاب دے دے تو ان پر ظلم نہ ہوگا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا آگے سنیں, فرماتے ہیں وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ, اور اگر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما دے, رحم کر دے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اعمال سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ہمارے اعمال کیا ہے؟ 5 وقت نماز, اور اس کے عوض میں جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف نماز کے لیے حکم دیا ہے, 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ رحم کر, جو آج کل ہمارا حال ہے, فرض نماز مشکل سے پڑھ کے بھاگ جاتے, پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت رکھی ہے. کیا جنت عوض ہے نماز کا؟ 12 مہینے, 1 سال میں 12 مہینے ہیں, 11 مہینے آپ کے, 1 مہینہ اللہ تعالیٰ کا روزہ رکھنے ہوئے آدھی دن, کہ چند گھنٹوں میں روزہ رکھنے سے ہم جنت کے مالک بن جاتے ہیں. تو ہمارے اعمال کچھ نہیں میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم ہے جس سے ہم جنت میں جاتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا, اچھی طرح سن لو, اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا صدقے میں دے دو, فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں, ما قبلہ اللہ منک, اللہ تعالیٰ تم سے کبھی قبول نہیں فرمائے گا, حتی تؤمن بالقدر, جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہیں لے کے آتے. احد کا پہاڑ دیکھا ہے؟ انسان جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کیا محسوس ہوتا ہے؟ کمزوری اور بے بسی سامنے آتی ہے کہ نہیں انسان کے؟ ابھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، یہ پہاڑ محبت کرتا ہے، مومن سے محبت کرتا ہے، اور ایک میں اتنے بڑے پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر میں بھی دعویٰ کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر. اگر یہ سارے کا سارا پہاڑ کسی کے پاس ہو اور وہ بھی سونے کا، اتنی اللہ تعالیٰ دولت عطا فرمائی ہو اور اس نے سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا، فقراء کو دے دیا، جو کل زکوٰۃ لیتے تھے آج وہ زکوٰۃ دینے کے قابل بن گیا آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے. لیکن تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ صدقات اور خیرات کبھی قبول نہ فرمائے گا. آگے فرماتے ہیں وتعلم، پوری اچھی طرح جان لو، ان ما اصابك لم لك لم يكن ليخطئك، اس کو انڈر لائن کر لیں، یہی سب سے اہم بات ہے. اور یہ اچھی طرح جان لو کہ جس چیز سے تم بچ گئے، ما اصابك، جو چیز تمہیں پہنچی ہے، چاہے تکلیف ہے، مصیبت ہے، جو کچھ بھی ہے، لم يكن ليخطئك، تم اسے بچ نہ سکتے تھے اور نہ ہی کوئی تمہیں بچانے والا تھا. بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کہتے اگر یار اسپیڈ سے نہ جاتے تو یہ مصیبت نہ آتی، اگر یوں نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا. دیکھیں اخذ بالاسباب ضروری ہے، آپ سیفٹی کے لیے سیٹ بیلٹ بھی باندھیں اور زیادہ اسپیڈ سے بھی نہ جائیں، اگلی کار کو اور اپنے کار کے بیچ میں ڈسٹینس بھی چھوڑیں، یہ اسباب ہیں. اگر مصیبت آ بھی جائے تو اسے کوئی روک سکتا تھا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ آپ جتنی بھی سیفٹی پہ کام کرتے رہیں، جو لکھا اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اچھا، وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، اور جس چیز سے تم بچ گئے وہ تمہیں کبھی پہنچنے والی نہ تھی. اگر آپ بیماری سے بچ گئے تو اللہ تعالی نے بچایا ہے، کوئی مائی تلال تمہیں بیماری دے نہیں سکتا. اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اسے بچ گئے ہو، اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، کوئی مائی کا لال تمہیں تکلیف پہنچا نہیں سکتا. آگے فرماتے ہیں فلو مت، اگر تمہاری موت آ جائے، علی غیر هذا، اس عقیدہ کے علاوہ، لدخلت النار، تم ضرور آگ میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی جہنم میں جل جاؤ گے، یہ عقیدہ ہے. قال ابن دیلمی فرماتے ہیں، اب دیکھیں شیطان کیسے خون میں دوڑتا ہے نا، وسوسہ کرتا ہے. قال اتیت عبداللہ بن مسعود، میں گیا سید عبداللہ بن مسعود کی طرف. شیطان نے کیا وسوسہ دیا میں آخر میں بتاؤں گا، ابھی حدیث پوری کر لوں، یہ روایت پوری کر لوں. ثم اتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك، میں نے وہی عرض کی، کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں تو مجھے کچھ ایسی حدیث سنائی ہے جس سے اللہ تعالی میرے دل سے اس باطل عقیدے کو نکال دے. فرماتے ہیں فقال مثل ذلك، وہی باتیں فرمائی ہیں لفظاً بلفظاً جو ایسا ابو بن کعب نے فرمائی. اچھا آگے سنو، ثم قال، پھر شیطان نے خون میں دوڑتا ہے نا، شیطان نے کہا، کیا کہا بعد میں بتاؤں، مجھے یاد دلانا، کیونکہ حدیث کے روایت کے لفظ نہیں ہے، میں بتاؤں گا کہ شیطان کے حربے کیا ہوتے ہیں. ثم قال، پھر ابن دیلمی فرماتے ہیں اتیت حذیفة بن الیمان رضی اللہ عنہ، تیسرے صحابی کے پاس، سیدنا حذیفہ کے پاس. فقال مثل ذلك، میں نے وہی عرض کی، ان کا جواب بھی وہی تھا لفظاً بلفظاً، تیسرے صحابی. قال ثم اتیت زید بن ثابت، پھر میں گیا سیدنا زید بن ثابت کے پاس، چوتھے صحابی کے پاس، وہی میں نے عرض کی، ان کا جواب دیکھیں. فحدثني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك، انہوں نے حدیث سنائی وہی الفاظ جو صحابہ کرام کے الفاظ تھے. یہ روایت ابو داؤد حدیث نمبر 4699 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 77 علامہ البانی نے صحیح فرمایا. یہ روایت آخری بات شیطان کو وسوسہ دیکھا. ابن دہلوی صحابہ کی بات کو کیوں نہ مانا؟ ایک صحابی کے پاس گیا دوسرے کے پاس. نمبر ایک مسئلہ تقدیر کے متعلق ہے اور پیچیدہ مسئلہ ہے تھوڑا سا. نمبر دو انہوں نے شروع میں کہا تھا فحدث نہیں, کوئی حدیث سنائے. صحابہ کرام نے پہلے تین صحابہ نے حدیث سنائی نہیں, اپنی بات کی. اگرچہ صحابی کا قول بھی حق ہے, صحابی کی رائے صحابی کا اجتہاد وہ اہل اجتہاد ہے, لیکن ابن دہلوی کو کیونکہ مسئلہ عقیدے کا ہے کوئی دلیل چاہیے تھی. تیسرے نمبر پہ شیطان کا حربہ دیکھیں. شیطان نے کہا یہ تو عبی بن کعب ہے اور اس کے پاس اسرائیلیات بھی ہیں تھوڑی سی, تو دوسرے صحابی کے پاس جاؤ, علماء صحابہ کے پاس. اگرچہ عبی بن کعب علماء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں, عالم صحابی ہیں, لیکن اسرائیلیات ہیں تھوڑے سے, اس لیے چلے شیطان کا معاملہ. سر عبداللہ بن مسعود کی طرف گئے, ان کا درجہ بلند ہے, عالم صحابی ہے. شیطان نے کہا عالم ضرور ہے لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تو نہیں ہے نا, ہو سکتا ہے کہ راز کی بات ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازدار صحابی کو کوئی بات فرمائی ہو. پھر کہاں گئے؟ سیدنا حضرت بن جمان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی. وہی بات ہے, شیطان کا رازدار ضرور ہے. کبھی وحی تو نہیں لکھی نا, وحی لکھنے والے صحابی کا درجہ بلند ہے. کہاں گئے؟ سیدنا زید بن ثابت. سیدنا زید بن ثابت نے دیکھا یہ شخص پیاسا ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت ہے, اور انہوں نے جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہی بیان کر دی. اچھا پچھلے صحابہ نے کیا ناانصافی کی ہے؟ نہیں, ناانصافی نہیں کی. انہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہ سنی. اصل راوی کون ہے حدیث کے؟ سیدنا زید بن ثابت. انہیں صحابی سے سن کے بات کی, اور جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سنا, ایک ہی حدیث سنی, اس وقت توبہ کر لی. ورنہ آج یہ روایت ضعیف ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ابن دہلوی راوی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ابن دہلوی مشہور تابعی جو ہیں اگر توبہ نہ کرتے اور یہ روایت اسی سند کے ساتھ آتی, ضعیف ہوتی کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ روایت کی سند ابن دہلوی موجود ہے جو تقدیر کا منکر تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے درجہ بلند فرمایا, ایک ہی حدیث سے توبہ کرے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. آج ہم لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, دسواں حدیث سامنے رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے امام کا قول بھی تو ہے, سبحان اللہ. اور تقدیر کے معاملے میں جو شبہات ہیں وہ بہت پیچیدہ ہیں, رفدین کا معاملہ نہیں ہے, امین الجہال کا معاملہ نہیں میرے بھائیوں, یہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سنا, کانوں میں گیا, فرمایا آمنا وصدقنا. تو پھر واپس چلتے ہیں. اگر تقدیر کے معاملے میں ذرا سا بھی شک پیدا ہو جائے تو علماء حق کی طرف رجوع کریں اور شکوک و شبہات کا ازالہ کریں. اور قصہ جو ہے میں بیان کر چکا ہوں دہلوی کا. نمبر چار, اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ اللہ احکم الحاکمین, پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی حکمت سے چلتی ہے اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, یہ ایمان ہونا چاہیے. نمبر پانچ, اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یظلم ربک احدا, اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ظلم صفت نقص ہے, عیب ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. نمبر چھ, تقدیر کے معاملے میں کیوں کا سوال نہیں پوچھا جاتا اور اسماء و صفات کے بعد میں کیف کا سوال نہیں پوچھا جاتا. نمبر سات, وہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. نمبر آٹھ, وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ, جو کچھ اس کائنات میں ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہو چکا ہے, جو کچھ ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا, قلم نے اسے قلم بند کر دیا. لوہے محفوظ میں سب محفوظ ہے اور اسے کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا. نمبر نو, اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، جو بھی مخلوق موجود ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، حتیٰ کہ افعال العباد، انسان کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا. نمبر 10، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ملک میں جو نہیں چاہتا وہ کبھی نہیں ہو سکتا. وہ فعال لما يريد، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. نمبر 11، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن، ہم نے لوگوں کو دونوں راستے دکھا دیے، خیر کا راستہ اور شر کا راستہ. اور انسان کو عقل بھی دے دی تاکہ دونوں راستوں کو سمجھ لے. نمبر 12، انسان کو تقدیر کے معاملے میں اختیار بھی ہے اور وہ مجبور بھی ہے، یعنی نہ پوری طرح سے مجبور ہے اور نہ پوری طرح سے وہ اختیار رکھتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم میں سے چاہے وہ سیدھا راستہ اپنا لے، اور تم نہیں چاہتے الا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. نمبر 13، نمبر 14، ہاں 13 ہے، نمبر 13، جتنی بھی آیات میں نے بیان کی ہیں یا ان کے علاوہ تقدیر کے متعلق جتنی بھی آیات اور احادیث موجود ہیں، سلف صالحین کی سمجھ سے سمجھنا چاہیے، اور جس نے بھی سلف صالحین کے علاوہ دوسرا راستہ اپنایا ان کو سمجھنے کے لیے تو وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اور صرف تقدیر کے معاملے میں نہیں بلکہ شریعت کے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، سورة النساء نمبر 115. جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور مومنوں کو راستوں کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، ہم اسے جو وہ چاہتا ہے اسے عطا کر دیتے ہیں، نولی ہی مات واللہ جو وہ چاہتے اسے دے دیتے ہیں، لیکن وہ نسل ہی جہنم اور اسے جنت مزہ چکھائیں گے، وساط مصیرہ اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اور مسند احمد میں اور ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، اور میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ فرقہ جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور میرے صحابہ ہیں، صحابہ کرام کی سمجھ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قید جو ہے آیت میں سبیل المؤمنین کی قید ہے، اور حدیث مبارکہ میں وہ اصحابی کی قید ہے، صحابہ کی قید ہے. جب دونوں کو آمنے سامنے رکھتے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین کے راستے کو اپنانا فرض ہے. جس نے بھی کوئی اور راستہ اپنایا وہ گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. نمبر 14، انسان کے وجود کی حقیقت دوسری مخلوقات میں سے، یہ تھوڑا سمجھنے کا مسئلہ ہے. انسان کی وجود جانتے آپ کیا ہے، کس چیز کا مجموعہ ہے؟ شروع سے لیتے ہیں، جماد کسے کہتے ہیں؟ جمادات، جس میں جان نہیں ہوتی، کوئی اور لفظ، جو ایک ہی جگہ رہتے ہل نہیں سکتے. کل مشغل حیز من الفراغ، جو خالی جگہ کو پر کرتا ہے اور وہ بے جان بھی حرکت بھی نہیں ہوتی اس کی، آپ نے صحیح فرمایا, لیکن کوئی خالی جگہ پور کرتا ہے اسے کہتے ہیں جمال. پودا کیا ہوتا ہے؟ خالی جگہ بھی پور کرتا ہے پلس بڑھتا ہے, حرکت ہوتی تو بڑھتا ہے, بڑھتا ہے. حیوان کیا ہے؟ خالی جگہ بھی پور کرتا ہے نمبر دو, پلس بڑھتا بھی ہے نمبر تین, اس کے سسٹم بھی ہیں, چلتا پھرتا بھی ہے اور اس کے اندر سسٹم بھی ہیں, سانس لینے کا سسٹم ہے, اخراج کا سسٹم ہے, ہاضمے کا سسٹم ہے, کھانے پینے کا سسٹم ہے, بچے پیدا کرنے کا سسٹم ہے, تو سسٹم پہ بنا ہے. انسان کیا ہے؟ خالی جگہ بھی پر کرتا ہے پلس بڑھتا بھی ہے پلس سسٹم بھی ہے پلس عقل بھی ہے, سمجھ بھی ہے. تو انسان ان چاروں چیزوں کا مجموعہ ہے. پہلے جو تین ہیں وہ مجبور ہیں یا ان کا کوئی اختیار ہے؟ یہ دیوار ہم نے قائم کی ہے, یہ مجبور ہے کہ نہیں؟ اسے دیوار رہنا ہے کہ نہیں؟ دیوار رہنا ہے. یہ پودے ہیں, آپ نے بیج بویا ہے انار کے پودے کا, وہ کبھی سیب نکل سکتا ہے؟ وہ انار ہی نکلے گا, وہ مجبور ہے انار ہی نکلے گا, وہ کوئی اختیار نہیں. گدا ہے, آپ اس کے اوپر کتابیں لاد دیں, اس کے اوپر گوبر لاد دیں, اس نے اٹھانا ہے, وہ مجبور ہے. اس کے اوپر نہیں کیا, اس کے اوپر کیا رکھ رہے ہیں, اس نے اٹھانا ہے, وہ مجبور ہے. کیا انسان بھی مجبور ہے؟ انسان دونوں کا مجموعہ ہے, ان چار چیزوں کا مجموعہ ہے, مجبور بھی ہے اور مجبور بھی نہیں ہے. بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ عقل سے سمجھ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اگر مجبور ہوتا اللہ تعالیٰ عذاب کیوں دیتا؟ کوئی حکمت کی بات ہے؟ اسی لیے شروع میں میں نے کہا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. یہ سب پوائنٹ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو پہلے تین چیزوں سے انسان مسیر ہے, مجبور ہے, اور عقل سے انسان مخیر ہے, لیکن اس کے اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار سے بندھا ہوا ہے. نمبر پندرہ, الشر لیس الیہ, شر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کبھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ہر تقدیر میں خیر ہے اگرچہ ظاہراً اس میں شر نظر آ رہا ہو. کفر شر ہے کہ نہیں؟ کفر شر ہے کہ نہیں؟ اس کے پیچھے کوئی خیر بھی ہے کہ نہیں؟ کفر نہ ہوتا تو ایمان کیسے پہچانا جاتا؟ شرک نہ ہوتا تو توحید کی کیسے پہچان کرتے؟ فاجر نہ ہوتا تو متقی کو کیسے پہچانتے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے کہ فلان فاجر بن جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں راستے دکھائے, وہ توفیق دے دی آپ کو. کیا جو کفر کرتا ہے اس کی عقل میں کوئی کمی ہے؟ اس کی دو آنکھیں نہیں ایک آنکھ ہے, دو کان نہیں ایک کان ہے, آدھی زبان ہے, آدھا دماغ ہے, یہ آپ جیسے پورا ہے, برابر ہے کہ نہیں؟ بلکہ دنیا کے علم میں ہم سے آگے ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ یہ امتحان ہے ان کے لیے. دنیا کے علم میں تم لوگ کہاں پہنچ گئے؟ چھوٹے سے موبائل میں دیکھیں کیا کیا کچھ بھر گئے ان لوگوں نے. عقل حیران ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن رب کو نہ پہچان سکے, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے عقل ناقص تھے, ہمیں سمجھ نہیں آتے تھے؟ یہ دین کے مسائل پیچیدہ ہیں, دین کے مسائل پیچیدہ ہیں, اس کے اندر جو چپ ہے وہ پیچیدہ ہے. موبائل کا چپ دیکھیے آپ نے, اب تو مائکرو چپس آ گئے جو مائکروسکوپ سے نظر آتی ہیں, یہ زیادہ پیچیدہ ہے یا نماز پڑھنا زیادہ پیچیدہ ہے یا لا الہ الا محمد رسول اللہ کو سمجھنا زیادہ پیچیدہ ہے؟ ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے, یاد رکھیں. اور آخر میں نمبر سولہ, سولہ نہیں ہوگا, سولہ ہے. متقین کی صفات میں سے جو سب سے عظیم صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان لے آتے ہیں. غیب پر ایمان میرے بھائی عام مسئلہ نہیں ہے, مومنین کی صفت ہے اور سب سے بڑی صفت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آغاز کیا. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ کون ہے متقین؟ الذين يؤمنون بالغیب, سب سے پہلے جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں, منطق پہ نہیں. یہ نہیں کہ جب تک منطق گواہی نہیں دے گا, میرے عقل نہیں مانے گی, میں ایمانی لے کے آتا ہوں. یہ مومن کی صفات نہیں ہے. امور الغیب جو ہیں ان پر ایمان ایسے ہی کیا ہے جیسے کہ وہ غیب میں چھپے ہوئے ہیں. اگر واضح سورج کی طرح روشن ہو جائے تب ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کے دروازے کیوں بند ہو جائیں گے؟ کیونکہ اب غیب نہ رہا, اب شاہد رہا, اب آنکھوں سے دیکھا ہم نے, وہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ تھا. اب کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ تو ایمان بالغیب مومن کی صفات میں سے سب سے بڑی صفت ہے. اللہ علیہ وسلم. يرحمك الله سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.